السلام علیکم، یہ پارٹ 3 ہے ناول بلیک گرل۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پیشکش محمد اظہر لطیف، آواز پرویز احمد خان، مصنف ظہیر احمد۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0321-2138-225 یا 0300-2919-600۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3۔ جولیا تیزی سے ہٹی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی۔ اس کے پاس چونکہ ایئرپورٹ کے ہر حصے میں جانے کے لیے خصوصی پاس تھا، اس لیے اسے بھلا کون روک سکتا تھا۔ جولیا لاؤنج سے نکل کر اس ٹرمینل کی طرف آ گئی جہاں کلانسی طیارے کا کریو گیا تھا۔ سامنے ایک بڑے سے شیشے کا کیبن تھا جہاں کریو کے ریسٹ کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ جولیا اس کیبن میں تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہ اس کیبن کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلیک گرل کو اگر لباس اور میک اپ بدلنا مقصود ہوا تو یہ کام کریو کے کیبن سے نکل کر کسی ایسی جگہ جا کر کرے گی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے، اور یہ کام ظاہر ہے وہ ایئرپورٹ کے کسی ٹوائلٹ میں ہی جا کر کر سکتی تھی۔ تو ہی دیر گزری ہوگی کہ جولیا نے بلیک گرل کو کیبن سے باہر نکلتے دیکھا۔ بلیک گرل کے ہاتھوں میں ایک ہینڈ بیگ تھا، اور وہ کیبن سے نکل کر ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے اس طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف لیڈیز ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے۔ اسے ٹوائلٹ کی طرف جاتے دیکھ کر جولیا سمجھ گئی کہ وہ لباس اور میک اپ بدلنے کے لیے ہی جا رہی ہے۔ بلیک گرل ٹوائلٹ میں داخل ہوئی اور جولیا باہر رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد سے ٹوائلٹ سے ایک لڑکی نکلتی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے جینس پہن رکھی تھی اور اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی جیکٹ تھی۔ جولیا غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جب اس کی نظریں لڑکی کے ہینڈ بیگ اور اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑی تو جولیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بلیک گرل ہی تھی جو لباس اور میک اپ بدل کر باہر آئی تھی۔ بلیک گرل جب ٹوائلٹ میں گئی تھی تو اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا، اور وہ ہینڈ بیگ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں کم از کم جینس اور اتنی بڑی جیکٹ نہیں سما سکتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ایئرپورٹ میں کوئی ایسا تھا جو بلیک گرل کی مدد کے لیے پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، اور اس نے بلیک گرل کے میک اپ اور لباس بدلنے کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ یہ بلیک گرل کی بدقسمتی ہی تھی کہ جولیا نے اسے ایک بار پھر اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس کے ہینڈ بیگ سے فوراً پہچان لیا تھا۔ بلیک گرل اپنے بال درست کرتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر بیرونی دروازے سے جا رہی تھی۔ جولیا نے چند لمحے میں توقف کیا اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ جولیا جانتی تھی کہ بلیک گرل انتہائی خطرناک لڑکی ہے اور وہ ہزار آنکھیں رکھتی ہے، اس لیے جولیا انتہائی محتاط انداز میں اس کے پیچھے جا رہی تھی تاکہ بلیک گرل کو اپنے تعاقب کا علم نہ ہو سکے۔ بلیک گرل بڑی اطمینان بھرے انداز میں چلتی ہوئی بیرونی دروازے سے نکل کر ایئرپورٹ سے باہر آ گئی، اور پھر وہ رکے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی پارکنگ ایریا کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ جولیا نے پارکنگ ایریا کی طرف دیکھا تو اسے پارکنگ کے کارنر پر تنویر کی کار نظر آ گئی۔ تنویر کھڑکی سے سر نکالے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جولیا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ بلیک گرل اس سے کافی فاصلے پر تھی، اسے پارکنگ کی طرف آتے دیکھ کر ایک سفید رنگ کی جدید ماڈل کی کار فوراً سائڈ سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کار بلیک گرل تک پہنچتی، جولیا تیزی سے تنویر کی کار کے پاس آ گئی اور کار کا دروازہ کھول کر فوراً سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ بلیک گرل ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے، جولیا نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت تک بلیک گرل سفید کار میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی کار ایئرپورٹ کے احاطے سے نکلتی چلی گئی، اور تنویر نے بھی کار اس کے پیچھے لگا دی۔ ایئرپورٹ سے نکلتی ہی سفید کار شہر کی طرف جانے والے راستوں پر گامزن ہو گئی۔ تنویر جولیا کے کہنے پر انتہائی محتاط انداز میں سفید کار کا تعاقب کر رہا تھا۔ سفید کار میں بلیک گرل موجود تھی جو انتہائی ذہین اور ہوشیار تھی۔ اگر اسے تعاقب کا علم ہو جاتا تو وہ انہیں ڈاچ دے کر نکل سکتی تھی۔ سفید کار شہر کے مختلف راستوں پر دوڑتی رہی، پھر اچانک سفید کار ایک کمرشل ایریا کی طرف مڑ گئی۔ تنویر نے بھی کار تیزی سے اس طرف موڑی تو اسے کار آگے ایک اور سڑک کی طرف مڑتی دکھائی دی۔ لگتا اسے اپنے تعاقب کا علم ہو گیا، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں کسی طور پر اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، تنویر نے اعتماد والے لہجے میں کہا، اور کار موڑ کر اس سڑک کی طرف لے گیا جس طرف سفید کار مڑی تھی۔ کار آگے جا کر مین روڈ کی جانب مڑ رہی تھی۔ تنویر نے کار کی رفتار بڑھائی اور تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھا۔ مین روڈ پر آتے ہی سفید کار کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اسے علم ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ ہم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کار کی رفتار تیز کر لی۔ اس کی کار سفید کار سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی۔ تنویر کار تیزی سے سفید کار کے پیچھے لے گیا۔ یہ یہ کیا؟ جوریا نے سفید کار کی طرف دیکھتے ہوئے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، جیسے اسے جوریا کی چونکنے کی وجہ سمجھ نہ آئی ہو۔ ہم سے چوک ہو گئی، بلیک گرل ہمیں ڈاج دے کر نکل گئی ہے، جوریا نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ تو تنویر نے چونک کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بھی بے اختیار ہونٹ بھیج لیے، کیونکہ واقعی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ خالی دکھائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے بلیک گرل ہمیں ڈاج دینے کے لیے کسی موڑ پر اتر گئی ہے، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، کار سفید کار کے آگے لے جاؤ، اب ہمیں کار کا ڈرائیور ہی بتائے گا کہ اس نے بلیک گرل کو کہاں ڈراپ کیا ہے، جوریا نے تیز لہجے میں کہا۔ اور تنویر نے فوراً کار کی رفتار بڑھا دی اور سائڈ میں موجود گاڑیوں کو اوور ٹیک کرتا ہوا تیزی سے سفید کار کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ سفید کار میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے قریب سے تنویر کی کار گزرتی دیکھی تو وہ جیسے تنویر اور جوریا کو دیکھ کر جان بوجھ کر انہیں چڑانے والے انداز میں مسکرانے لگا، جس کی مسکراہٹ دیکھ کر تنویر کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ اس نے تیزی سے کار آگے بڑھائی اور سفید کار کے آگے آتی اس نے کار سڑک پر ترچھی کرتے ہوئے روک لی۔ سفید کار میں سوار ادھیر عمر نے تنویر کی کار سڑک پر رکتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اچانک کار کی رفتار تیز کی اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر اور جولیا کو سمجھے سفید کار بجلی کسی تیزی سے تنویر کی کار سے ٹکرائی۔ ماحول یک لخت دو کاروں کے ٹکرانے کے زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ سفید کار والے نے تنویر کی کار کو زور سے ٹکر ماری تھی کہ ایک لمحے کے لیے تنویر اور جولیا کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کار کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ٹکڑے اڑ گئے ہوں۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر صوفے پر دراز ایک لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک نوجوان نے یک لخت آنکھیں کھول دیں اور سائڈ پر پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھنے لگا جس پر ٹیلی فون پڑا تھا۔ یہ خوبصورت دفتر کے انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ کمرے میں اس نوجوان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نوجوان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھنے کی بجائے سائڈ میں پڑے ہوئے ایک صوفے پر لیٹا ہوا تھا، جیسے وہ اس دفتر میں ریسٹ کرنے کے لیے آیا ہو۔ اب کس کا فون آ گیا؟ میں نے آپریٹر سے کہا بھی تھا کہ مجھے دو گھنٹوں تک ڈسٹرب نہ کیا جائے، نوجوان نے بڑبڑاتے ہوئے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نوجوان چند لمحے یوں ہی پڑا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصیری نظروں سے میز پر پڑے بجنے والے فون کی طرف دیکھا۔ میز پر دو رنگوں کے فون پڑے تھے، جن میں سے ایک کا رنگ سفید اور دوسرا نیلا تھا۔ نیلے رنگ کے فون پر لگا ہوا چھوٹا سا بلب بھی اسپارک کر رہا تھا، جسے پتا چلتا تھا کہ اسی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ نیلے فون پر جلتا بجھتا بلب دیکھ کر نوجوان کے چہرے پر سے یکلخ ناگواریت کے تاثرات زائل ہو گئے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے میز کی طرف لپکا۔ یس، اس نے میز کے پاس جاتی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ بلیک کنگ، دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی اور نوجوان کو اچانک اپنے دماغ میں سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ اسے اپنے دماغ میں بے شمار زہریلی چونٹیاں ریگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یس، اس نے جیسے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ کوڈ بلیک اس کا ہی، نوجوان نے کہا۔ نام بتاؤ؟ جان ہارڈ، نوجوان نے کہا۔ کوڈ اور نام غلط ہیں، آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ رابطہ ختم ہونے کے باوجود نوجوان نے ریسیور کان سے نہیں ہٹایا تھا، اسی لیے ریسیور میں تین بار ہلکی ہلکی کرک کی آواز سنائی دی تو نوجوان نے فوراً فون کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی ٹیلی فون سسٹم آٹومیٹک طریقے سے سیٹلائٹ فون میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس فون کو کہیں سے سنا جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے کسی سسٹم سے ٹریک کیا جا سکتا تھا۔ بلیک کنگ اسپیکنگ، یس کنگ، جان ہارڈ ہیئر، نوجوان نے بڑے مدمانہ لہجے میں کہا۔ جان ہارڈ، میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا۔ کیا ہوا ہے اس کام کا؟ بلیک کنگ نے اسی طرح گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیر کر دی ہے کنگ، میں نے اپنے آدمی اسے ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیے ہیں، جلد ہی ان کی طرف سے مثبت اطلاع آنے والی ہے، نوجوان جس کا نام جان ہارڈ تھا انتہائی مدمانہ لہجے میں کہا۔ اسے ہر حال میں ہلاک ہونا چاہیے جان ہارڈ، اس وقت میرے لیے وہ دنیا میں سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے، اس کی ہلاکت کے لیے میں نے فیڈل گروپ کو حکم دیا ہے، ٹارگٹ انتہائی ہارڈ ہے، اس لیے اس کی ہلاکت کے لیے میں نے تم دونوں کو الگ الگ ٹاسک دیے ہیں تاکہ تم اپنے اپنے طور پر کوشش کرو اور اسے ہلاک کر سکو۔ فیڈل نے بھی ابھی تک مجھے ٹارگٹ کی ہلاکت کی کوئی رپورٹ نہیں دی، فیڈل کے ذمہ ایک اور کام تھا، وہ اس کام میں مصروف ہو سکتا تھا، اس لیے ہارڈ ٹارگٹ کے لیے میں نے تم سے رابطہ کیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہارڈ ٹارگٹ کے سلسلے میں فیڈل سے چوک بھی ہو جائے تو اس کی جگہ تم ٹارگٹ کو سنبھال لو گے، بلیک کنگ نے کہا۔ یس کنگ، آپ بے فکر رہے، میں نے اپنے جن ساتھیوں کو ہارڈ ٹارگٹ کے لیے بھیجا ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ہارڈ ٹارگٹ کو ہلاک کرنے کے لیے انہیں اپنی جانیں بھی دینا پڑی تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، جان ہارڈ نے کہا۔ کتنے آدمی بھیجے ہیں تم نے؟ بلیک کنگ نے پوچھا۔ چار افراد ہیں کنگ، دو الگ الگ گاڑیوں میں، ان کی کاروں میں ریموٹ کنٹرول بم بھی لگے ہوئے ہیں۔ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے وہ کار ٹارگٹ کے پاس لے جا کر بلاسٹ کر کے بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، جان ہارڈ نے کہا۔ ہوں، اگر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے یا نہیں، بلیک کنگ نے غرا کر کہا۔ میرے کمپیوٹرائز سسٹم میں دونوں کاروں کے ٹریکنگ سسٹم موجود ہیں کنگ، میں وقتاً فوقتاً انہیں چیک کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر قبل میں نے چیک کیا تھا تو میرے آدمی اس کار کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے جس میں ہارڈ ٹارگٹ جا رہا تھا۔ انہیں اس کے فلیٹ تک پہنچنے میں چند لمحے کی دیر ہو گئی تھی، ورنہ اس فلیٹ میں گھس کر اسے ہلاک کر دیتے۔ جب وہ ہارڈ ٹارگٹ کے فلیٹ کے پاس پہنچے تو وہ اپنی کار میں وہاں سے نکل رہا تھا۔ اسے نکلتے دیکھ کر میرے آدمی فوراً اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اور اب تک تو انہوں نے ہارڈ ٹارگٹ اپنے نشانے پر لینا شروع کر دیا ہوگا۔ وہ اس وقت اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ ہارڈ ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر دیتے، جان ہارڈ نے کہا۔ گڈ شو، مجھے ہارڈ ٹارگٹ کی ہلاکت سے مطلب ہے، تم اسے کیسے ہلاک کرتے اسے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، بلیک کنگ نے کہا۔ یس کنگ، ایسا ہی ہوگا، بس آپ مجھے ایک گھنٹے کا وقت دے دیں، ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو ہارڈ ٹارگٹ کے ہٹ ہونے کی اطلاع خود دے دوں گا، جان ہارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کار کا منتظر رہوں گا، بلیک کنگ نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی جان ہارڈ نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور کیور رکھ دیا۔ بلیک کنگ سے بات کرتے ہوئے اس پر نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف ساری ہو جاتا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے ہی اس کی پریشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ جان ہارڈ کا تعلق اکیڈمیا کی سپریم ایجنسی سے تھا جس کے لیے وہ پاکیشیا میں بطور فارن ایجنٹ کام کر رہا تھا۔ ایک دن سے ایک پارسل موصول ہوا تھا، جان ہارڈ نے پارسل کھولا تو اسے پارسل میں عام سائز کی ایک تصویر ملی تھی۔ یہ تصویر ایک سیاہ پوش کی تھی جو سیاہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جان ہارڈ اس تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تصویر کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہوئی، اور دوسرے لمحے جان ہارڈ کو اپنا دماغ بلینک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد اچانک اسے کال موصول ہوئی، کال بلیک کنگ کی تھی جس نے اس کے دماغ کو مخصوص تصویر کے ذریعے ہپناٹائز کر دیا تھا، اور پھر اس نے جان ہارڈ کے بلینک دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے ظاہر ہے جان ہارڈ بلیک کنگ کا غلام بن گیا تھا، اور اب وہ اسی کے حکم کا تابع تھا۔ بلیک کنگ اسے تصویر کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹ فون پر بات کرتا تھا اور اسے اپنے احکامات دیتا تھا۔ فون پر جیسے ہی بلیک کنگ کا نام لیا جاتا تھا تو جان ہارڈ کا دماغ فوراً بلیک کنگ کے احکامات سننے کے لیے اس کی طرف راغب ہو جاتا تھا، اور وہ مکمل طور پر بلیک کنگ کی ٹرانس میں آ جاتا تھا۔ بلیک کنگ اپنے ایجنٹ بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہا تھا۔ ایول کرائم میں اس نے نقلی ادویات کے سلسلے میں جن افراد کو اپنے ٹرانس میں لے کر اپنا غلام بنایا تھا وہ ان سے نقاب والی تصویر ہی کے ذریعے رابطہ کرتا تھا، لیکن اب وہ رابطہ کے لیے صرف نقاب والی تصویر ہی نہیں بلکہ عام تصاویر کو بھی استعمال کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فیلڈ سے رابطہ کرنے کے لیے وہ ڈولفن کی تصویر استعمال کرتا تھا، لیکن جان ہارڈ سے اس نے فون پر بات کی تھی۔ جان ہارڈ مکمل طور پر بلیک کنگ کا ہی ایجنٹ تھا جو فیلڈ کی طرف پاک ایشیا میں موجود تھا، اور ان دونوں کے پاک ایشیا میں بڑے اور انتہائی فعال گروپ تھے جن کا بلیک کنگ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا رہا تھا۔ چند لمحے بعد جان ہارڈ میز کے پاس کھڑا رہا، پھر وہ میز کے پیچھے پڑی ہوئی اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے میز پر پڑا ہوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر اپنی طرف کھینچا اور اس کا ٹاپ اٹھا کر کمپیوٹر آن کرنا شروع کر دیا۔ کمپیوٹر آن ہوتے ہی اس نے ماؤس سے ایک سافٹ ویئر کو ڈبل کلک کیا، کمپیوٹر پر سافٹ ویئر لوڈ ہونا شروع ہو گیا۔ سافٹ ویئر لوڈ ہوتے ہی اسکرین پر ایک ملٹی میڈیا پلیئر آن ہو گیا۔ جان ہارڈ نے میڈیا پلیئر آن ہوتے ہی کمپیوٹر کی کی پیڈ پر انگلیاں چلانی شروع کر دیں۔ اسکرین بلینک تھی اور اس پر بھی ابھی کوئی منظر نہیں ابھرا تھا۔ جان ہارڈ کی پیڈ پر مسلسل انگلیاں چلا رہا تھا وہ جون جون پیڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی اور قدر گھبراہٹ کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیا مسئلہ ہے، میرا سسٹم اینڈی اور گروم کی کاروں کے ٹریکسر سے لنک کیوں نہیں ہو رہا، جان ہارڈ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ کافی دیر تک ٹائپنگ کرتا رہا لیکن اسکرین جوں کی توں بلینک رہی۔ جب کسی طرح سے اسکرین آن نہ ہوئی تو جان ہارڈ غصے اور پریشانی کے عالم میں کمپیوٹر کا ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ لگتا ہے اینڈی اور گروم نے عمران کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی بلاسٹک کاریں اس کی کار سے ٹکرا دی ہیں۔ ان کی کاریں تباہ ہو چکی ہیں اس لیے ان کی کاروں میں لگے ہوئے ٹریکر سسٹم میں میرا لنک نہیں ہو رہا، جان ہارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور چند لمحے سوچتا رہا۔ اس نے فوراً جیب سے سیل فون نکالا اور اس کی اسکرین روشن کر کے اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابطہ ملتے ہی اسے کمپیوٹرائز آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ صارف کا نمبر آف ہے۔ جان ہارڈ نے کال ڈراپ کر کے سیل فون پر دوسرے نمبر پریس کر پھر کالنگ بٹن دبا دیا۔ اس نمبر سے بھی کمپیوٹرائز آواز سیل فون آف ہونے کا بتا رہی تھی۔ دوسرے نمبر کے سیل فون کے آف ہونے کا سن کر جان ہارنے کی طویل سانس لیا. اس نے سیل فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا. میرا اندازہ درست ہے, اینڈی اور گروم نے ٹارگٹ ہٹ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں, جان ہارنے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اگر اینڈی اور گروم ہلاک ہو چکے ہیں تو اب مجھے اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے ٹارگٹ ہٹ کیا ہے یا نہیں, جان ہارنے نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا. وہ چند لمحے سوچتا رہا, پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھے سفید فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا, اور پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے ٹیلی فون کا ایک نمبر پریس کر دیا. یس سر, فرانک کو کال کرو اور اسے کہو کہ جہاں بھی ہے سب کام چھوڑ کر فوراً میرے آفس آئے, مجھے اس سے انتہائی ضروری کام ہے, جان ہارڈ نے کہا. یس سر, سیکرٹری نے مدبانہ لہجے میں کہا. جان ہارڈ نے فوراً ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا. 20 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مضبوط جسم والا نوجوان جو کسی انگریزی فلم کا ہیرو دکھائی دے رہا تھا اندر داخل ہوا. کیا میں اندر آ سکتا ہوں, نوجوان نے دروازے پر رکتے ہوئے کہا. تو جان ہارڈ جو گہرے خیال میں کھویا ہوا تھا اس کی آواز سن کر چونک پڑا. او فرانک, تم آؤ آؤ, میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا, جان ہارڈ نے نوجوان کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا. نوجوان فرانک مسکراتا ہوا اندر بیٹھ گیا. بیٹھو, جان ہارڈ نے کہا. تو فرانک اس بات میں سرہراتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں باس, فرانک نے جان ہارڈ کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ہاں, جان ہارڈ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا. کیوں, کیا ہوا, فرانک نے چونک کر پوچھا. علی عمران کو جانتے ہو, جان ہارڈ نے پوچھا. وہ علی عمران جو پاکیشیا سیکرٹس کے لیے کام کرتا ہے, فرانک نے چونک کر کہا. ہاں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں, جان ہارڈ نے کہا. یس بات, جو شیطان کو کون نہیں جانتا, فرانک نے منہ بنا کر کہا. مجھے اس کی ہلاکت کا ٹاسک دیا گیا تھا, جان ہارڈ نے کہا. فرانک چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا. عمران کی ہلاکت کا ٹاسک, فرانک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں, اور میں نے عمران کو ہلاک کرنے کے لیے اینڈی اور گروم کے ساتھ ایک ایک آدمی بھیجا تھا. انہیں میں نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ عمران کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیں. میں نے ان کی کاروں میں بم لگوا دیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس بلڈنگ جہاں عمران رہتا ہے سے کار ٹکرا کر بلڈنگ ہی تباہ کر دیں, یا پھر وہ عمران کی کار سے اپنی کار ٹکرا دیں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ عمران بھی ہلاک ہو جائے. دونوں کی کاروں میں میں نے ٹریکر بھی لگوائے تھے تاکہ میں ان پر نظر رکھ سکوں. وہ دونوں عمران کو ہلاک کرنے کے لیے فلیٹ کی طرف گئے تھے, لیکن جب وہ عمران کے فلیٹ کے پاس پہنچے تو عمران فلیٹ سے نکل چکا تھا اور پارکنگ سے اپنی کار نکال کر کہیں جا رہا تھا. اینڈی اور گروم نے فوراً عمران کی کار کا تعاقب کرنا شروع کر دیا. وہ عمران کو کسی خاص جگہ گھیر کر اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے. میں نے کچھ دیر پہلے ٹریکنگ سسٹم سے انہیں عمران کی کار کے پیچھے جاتے دیکھا تھا, لیکن چونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا اس لیے میں نے انہیں زیادہ دیر چیک نہ کیا اور آرام کرنے کے لیے صوفے پر لیٹ گیا تھا. اج جب میں نے دوبارہ انہیں چیک کرنے کی کوشش کی تو ان کے ٹریکنگ سسٹم آف ہو چکے ہیں. میں نے اینڈی اور گروم سے سیل فون پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن دونوں کے فون بھی آف ہیں, جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران کو ہلاک کرنے کے لیے ان دونوں نے ہی اپنی کاریں عمران کی کار سے ٹکرا دی ہیں. کاروں کے بلاسٹ ہونے سے لامحالہ عمران کے بھی ٹکڑے اڑ گئے ہوں گے, لیکن میرے لیے یہ بات پریشانی کا باعث بنی ہوئی کہ اب مجھے اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ اینڈی اور گروم اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں اور ان کی کاریں عمران کو ہلاک کرنے کے لیے ہی تباہ ہوئی ہیں. مطلب یہ کہ اینڈی اور گروم کے ہلاک ہونے سے آپ اس بات سے لاعلم ہیں کہ عمران بھی ان کے ساتھ ہلاک ہوا ہے یا نہیں, فرانک نے پوچھا. ہاں, اور میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عمران کا کیا ہوا, جان ہارڈ نے کہا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے اینڈی اور گروم کی کاریں ٹریکر سسٹم پر چیک کی تھی تو اس وقت کہاں تھی, میرا مطلب ہے کہ وہ کس سڑک پر عمران کی کار کا تعاقب کر رہے تھے, فرانک نے پوچھا. تو جان ہارڈ نے اسے ان سڑکوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جہاں اس نے اینڈی اور گروم کی کاریں ٹریکر سسٹم سے چیک کی تھیں. اینڈی اور گروم کی کاریں کس ماڈل اور کس رنگ کی ہیں اور ان کے نمبر کیا ہیں, جان فرانک نے پوچھا. تو جان ہارڈ نے اسے ان دونوں کی کاروں کے نمبر, ماڈل اور کلر بتا دیے. سوری چیف, مجھے آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ اینڈی اور گروم واقعی ہلاک ہو چکے ہیں اور کوشش کے باوجود اپنا ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکتے تھے, فرانک نے کہا. جان ہارڈ بری طرح سے اچھل پڑا. کیا کہا, جان اور اینڈی عمران کو ہلاک نہیں کر سکے ہیں, یہ سب تم کیسے جانتے ہو, جان ہارڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا. آپ نے جس علاقے کے بارے میں بتایا ہے, تھوڑی دیر قبل مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے سے کچھ دو سیاہ کاریں ایک سپورٹس کار کا تعاقب کرتے ہوئے اس پر حملہ کر رہی تھیں, پھر ان میں ایک کار اچانک الٹ گئی تھی اور الٹتے ہی وہ کار بلاسٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد دوسری سیاہ کار نے سڑک پر موجود ایک شخص کو کچلنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ نوجوان حیرتنگ اس طور پر کار کے اوپر سے چھلانگ لگا گیا تھا اور کار کے خوفناک حادثے سے بچ نکلا تھا. اس شخص کے بچنے کی وجہ سے وہ سیاہ کار آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اور ڈرائیور کار سنبھال نہ سکا تھا, جس سے اس کی کار الٹ گئی اور پھر کولا بازیاں کھاتی ہوئی سڑک پر اٹھتی ہوئی دور چلی گئی تھی. اور پھر اس کار میں بھی زوردار دھماکہ ہوا تھا اور اس کار کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے ہو سکتا ہے یہ دونوں کاریں اینڈی اور گروم کی ہی ہوں اور وہ جسے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ علی عمران ہی ہو. فرانک نے کہا اور جان ہار کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے ہوا بھرے غبارے کے منہ کھل جانے سے اچانک ہوا نکل جاتی ہے. تو عمران ابھی زندہ ہے, جان ہار نے تھکے تھکے اور افسوس زدہ لہجے میں کہا. یس بات, وہ دونوں کاروں کے تباہ ہوتے ہی وہاں سے اپنے سپورٹس کار میں نکل گیا تھا. فرانک نے جواب دیا تو جان ہار نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے. کنگ نے سچ ہی کہا تھا کہ عمران واقعی ہارڈ ٹارگٹ ہے, انتہائی ہارڈ ٹارگٹ, جان ہار نے کہا. یس باس, عمران کو ہلاک کرنا واقعی آسان نہیں ہے, وہ ہزاروں آنکھیں رکھنے والا انسان ہے اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خطرے کی بو میلوں دور سے سونگھ لیتا ہے. آپ نے اینڈی اور گروم کو اس کے پیچھے لگا کر غلطی کی تھی, عمران جیسا انسان ان دونوں کے بس کی بات نہیں تھا, فرانک نے کہا. اب میں کیا کروں, کنگ کی ابھی کچھ دیر پہلے کال آئی تھی, وہ عمران کی ہلاکت کی رپورٹ مانگ رہا تھا. میں نے اس سے ایک گھنٹے کا وقت لیا اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے آدمی ہر صورت میں عمران کو ہلاک کر دیں گے. ایک گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو گزر گیا, اب میں اسے کال کر کے کیا جواب دوں, جان ہار نے خوف بھرے لہجے میں کہا. 30 منٹ تو بہت کم وقت ہے, عمران وہاں سے نکل کر نہ جانے کہاں گیا ہوگا, اسے تلاش کرنا اور پھر اسے ہلاک کرنا اس میں تو خاصا وقت لگ جائے گا, فلاک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. میں نے اگر ایک گھنٹہ گزر جانے کے بعد کنگ کو رپورٹ نہ کی تو مجھے ہلاک کر دے گا, جان ہار نے اسی انداز میں کہا. پھر آپ ایک گھنٹہ گزرنے کا انتظار نہ کریں اور کنگ کو ابھی کال کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں, اور پھر یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں, عمران کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری اب میں لیتا ہوں اور میں ابھی اس کی تلاش میں نکل جاتا ہوں, وہ جہاں بھی ہوا میں اسے ٹریس کر کے ہلاک کر دوں گا, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے, عمران نے کہا. لیکن کیا کنگ میری بات سنے گا؟ کنگ ایک ایسی پرسرار ہستی ہے جس کی موت کے کارندے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور نہ جانے کب اور کہاں سے مجھ تک پہنچ جائیں گے. ان کی آمد کو مجھے اس وقت پتہ چلے گا جب میری موت میرے سر پر ہوگی, جان ہار نے کہا. مجھے یقین ہے اگر آپ خود کنگ کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ کنگ سے کہہ دیں کہ عمران کی ہلاکت کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے, کنگ میرے بارے میں بخوبی جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ میں جو بھی ذمہ داری اٹھاتا ہوں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک میں اپنا کام پورا نہ کر لوں. اگر آپ کہیں تو میں سب باتیں خود کنگ کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں. کنگ جتنا آپ کو پسند کرتا ہے اتنا ہی وہ میری کارکردگی سے بھی خوش ہے اور میری بھی بات سنتا ہے, فرانک نے کہا. ٹھیک ہے, تم کر لو اسے کال, مجھ میں تو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, جان ہار نے کہا. اوکے, فون دے, میں کرتا ہوں کنگ سے بات, فرانک نے کہا. تو جان ہار نے نیلے رنگ کا فون اس کی طرف بڑھا دیا. فرانک نے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر اس پر طویل اور مخصوص نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی جبکہ فرانک کو بلیک کنگ کے نمبر پریس کرتے دیکھ کر جان ہار کے ماتھے پر ایک بار پھر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا جسے وہ بار بار رومال سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ جتنا پسینہ صاف کرتا اتنا ہی وہ اس کے ماتھے پر دوبارہ چمکنا شروع ہو جاتا. کار چونکہ بجلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف آئی تھی اس لیے عمران کے پاس دائیں بائیں چھلانگ لگانے کا وقت نہیں تھا. اس سے پہلے کہ کار اس پر چڑھتی, عمران نے اونچی چھلانگ لگائی اور کار جیسے ہی اس کے نیچے سے گزری عمران نے کلابازی کھائی. اس کے ہاتھ کار کی چھت سے ٹکرائے اور عمران نے ایک اور کلابازی کھائی اور گھومتا ہوا پیروں کے بل سڑک پر آ کھڑا ہوا. کار تیز رفتاری سے اس کے نیچے سے گزر گئی. اگر عمران بر وقت جمپ لگا کر کار کے اوپر کلابازی نہ لگاتا تو کار کا اس پر چڑھ جانا یقینی تھا اور وہ کار طرح کچلا جاتا یا کار اسے اڑا کر رکھ دیتی. سیاہ کار عمران کے نیچے سے گزر کر جیسے ہی آگے گئی کار کا ڈرائیور کار کا کنٹرول نہ کر سکا. کار دائیں بائیں لہرائی اور سائڈ کے بل الٹ کر پہلے دور تک گھسرتی چلی گئی اور پھر پہلی کار کی طرح کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک پر اچھلتی چلی گئی. اس سے پہلے کہ کار رکتی اچانک اس سیاہ کار میں بھی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کار کے پرخچے اڑتے چلے گئے. عمران آنکھیں پھاڑے دوسری سیاہ کار کو اس طرح دھماکے سے تباہ ہوتے دیکھ رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اس طرح اچانک اور پے در پہ حملے کیوں کیے جا رہے ہیں. سیاہ کار والے کون تھے جو اسے ہلاک کرنے کے لیے اس قدر شدید انداز میں اس پر حملے کر رہے تھے؟ اور پھر عمران کی حکمت عملی کی وجہ سے جیسے ہی کار الٹتی کار میں دھماکہ ہوتا اور کار کے پرخچے اڑ جاتے تھے. عمران نے پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ کہیں کوئی اور کار اس کی طرف نہ آ رہی ہو, لیکن وہاں سوائے عام کاروں کے کوئی نہیں تھا. سڑک پر موجود افراد آنکھیں پھاڑے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے, جس نے تیز رفتار کار کی زد میں آنے سے حیرت انگیز طور پر خود کو بچا لیا تھا اور دونوں سیاہ کاریں دھماکوں سے تباہ ہو گئی تھی. چونکہ دوسری کار بھی دھماکے سے تباہ ہو چکی تھی اس لیے عمران اس کار کی چیکنگ نہیں کر سکتا تھا اور نہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کار میں کتنے افراد سوار تھے جو اس پر حملہ کرنے آئے تھے. عمران چندرا میں سڑک پر کھڑا رہا, پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور تیزی سے اپنے کار کی طرف لپکا. کار میں بیٹھتے ہی اس نے کار کا انجن اسٹارٹ کیا اور کار تیزی سے وہاں سے نکالتا لے گیا. اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا. دونوں سیاہ کاروں میں موجود افراد نے اس پر جس شدت اور تیزی سے حملہ کیا تھا ان کے ارادے صاف معلوم ہو رہے تھے. وہ ہر حال میں عمران کو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئے تھے. عمران انہی سوچوں میں گم کار مختلف سڑکوں پر دوڑاتا رہا. وہ سوچ میں گم ہونے کے باوجود اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی سیاہ کار اس کے تعاقب میں نہ ہو, لیکن خیریت گزری, اس کے تعاقب میں کوئی کار نہیں آئی تھی. اطمینان ہوتے ہی عمران نے کار کا رخ سیکریٹریٹ کی طرف کر دیا. سیکریٹریٹ میں داخل ہو کر اس نے کار پارکنگ میں پارک کی اور پھر وہ کار سے نکل کر بلڈنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ سر سلطان کے آفس میں داخل ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ سر سلطان کے آفس میں داخل ہوا, اس کی نظریں سائڈ میں پڑے ہوئے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی. اس لڑکی کو دیکھ کر عمران حیرت کے مارے بری طرح سے اچھل پڑا. تم یہاں؟ عمران نے اس لڑکی کی طرف آگے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا, جو اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی تھی. میں نے تمہیں اسی سے ملانے کے لیے بلایا تھا. میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے سر سلطان نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, لیکن یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. کیوں, کیا کہیں پہنچنے کے لیے مجھے تم سے پرمیشن لینا پڑتی ہے؟ لڑکی نے اس کی طرف دیکھ کر بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو کرانس کی سرکاری ایجنسیاں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں, عمران نے کہا. ڈھونڈتی رہے, بلیک گرل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ملک تو کیا کسی بھی ملک کی ایجنسی کو ڈاج دے سکے, لڑکی نے کہا. تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کرانس کی بلیک گرل ایجنسی کی چیف بلیک گرل تھی. عمران اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور پھر وہ بلیک گرل کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا. یہ پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں ہے اور ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. کہاں سے تم اتنی دیر؟ سر سلطان نے کہا. موت سے آنکھ مچوری کھیل رہا تھا, عمران نے کہا. موت سے آنکھ مچوری کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا. میں فلیٹ سے نکل کر آپ کی طرف آ رہا تھا کہ دو سیاہ کاروں نے میرا تعاقب شروع کر دیا. اور پھر؟ عمران نے کہا. اور پھر اس نے انہیں دونوں سیاہ کاروں کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی. او, کون ہو سکتے ہیں وہ تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ جاننے کے لیے مجھے ان کے پیچھے عالم بالا میں جانا پڑے گا جہاں ان کی روحیں کرابازیاں کھا رہی ہوں گی. پھر مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کرابازیاں کھانے کے بعد وہ جنت میں گئی ہیں یا دوزخ میں. اگر وہ جنت میں ہوئی تو میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. دوزخ میں تو میں جا کر ان سے بات نہیں کر سکتا کہ وہ میری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے تھے, عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. حضور باتیں مت کرو, سر سلطان نے جھٹک کر کہا. یہ فضول باتیں نہیں ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں, عمران نے کہا. کیا تم نے کاروں میں موجود افراد کو چیک نہیں کیا تھا کہ وہ مقامی ہیں یا غیر ملکی؟ بلیک گرل نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. دونوں کاروں کے شیشے بلائنڈ تھے, عمران نے جواب دیا. ہو سکتا ہے ان کا تعلق انہی سے ہو جو بلیک گرل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, سر سلطان نے اپنا خیال پیش کرتے کیا. ہو سکتا ہے, عمران نے کہا. مجھے ہلاک کرنے کے لیے کئی کراسی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, جن میں سے ایک دو پاک ایشیا میں بھی موجود ہیں, اور ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو میری یہاں آمد کی اطلاع مل گئی اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو کہ میں یہاں تم سے ملنے آ رہی ہوں. میں تم تک نہ پہنچ سکوں اس لیے انہوں نے تم پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں, بلیک گرل نے کہا. ہاں, مجھے بھی ایسے ہی شک ہو رہا ہے, عمران نے اسپاس میں سر ہلا کر کہا. بہرحال جو بھی ہے, یہ اچھا ہی ہوا کہ بلیک گرل تمہارے فلیٹ میں جانے کے بجائے ایئرپورٹ سے سیدھی میرے پاس آ گئی ہے, سر سلطان نے کہا. تو تم نے ایئرپورٹ پر موجود میرے ساتھیوں کو بھی ڈانٹ دے دیا تھا؟ ہاں, میں نے دیکھ لیا تھا, وہاں جولیا موجود تھی. جولیا کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جسے میں نہ پہچانتی تھی. ان دونوں نے میرا تعاقب کرنا شروع کیا تھا, لیکن تم جانتے ہو کہ میرا کوئی تعاقب کرے اور مجھے اس کا علم نہ ہو, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. انہیں داد دینے کے لیے میں ایک موڑ پر اتر گئی تھی اور وہ دونوں اس کار کے پیچھے چلے گئے تھے جس میں میں سفر کر رہی تھی. جب تک وہ اس کار تک پہنچ کر کار کے ڈرائیور سے معلوم کرتے کہ اس نے مجھے کہاں ڈراپ کیا, تب تک میں بہت دور نکل چکی تھی. اور پھر میں کہیں اور جانے کے بجائے ڈائریکٹ سر سلطان سے ملنے چلی گئی, بلیک گرل نے مسکراتے ہوئے کہا. تمہارے پاس ایسا کیا ہے جس کے لیے تمہارے ملک کی ایجنسیاں تمہاری جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ کیا تم نے کرانس کا کوئی اہم راز چوری کیا ہے جس کے لیے وہ تمہیں ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. گولڈ رنگ, وہ سب مجھے گولڈ رنگ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, بلیک گرل نے مسکرا کر کہا. تو عمران چونک پڑا. گولڈ رنگ کیا مطلب؟ میں سے گولڈ رنگ کے لیے کراسی ایجنسیاں تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اس کے پاس موجود گولڈ رنگ محض ایک گولڈ رنگ نہیں ہے, عمران, اس گولڈ رنگ میں ہی اپنے ساتھ کران سے ایک بہت بڑا راز لائی ہے, سر سلطان نے کہا. کیسا راز؟ عمران نے حیرت سے حیض بھرے لہجے میں کہا. بلیک کنگ کا راز, بلیک گرل نے جواب دیا. اور عمران حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا. پھر اچانک وہ بری طرح سے اچھلا. بلیک کنگ؟ اور تم کہیں اس بلیک کنگ کی بات تو نہیں کر رہی ہو جو ایول کرائم کے لیے پوری دنیا میں اپنا ہولڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور جو سیاہ نقاب پوش کی تصاویر کے ذریعے ہپناٹائز کر کر کے عام آدمی کو بھی اپنے غلام بنا کر اپنا ایجنٹ بنا دیتا ہے، عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا. ہاں میں اسی بلیک کنگ کا راز لائی ہوں جو ایول کرائم کے ذریعے پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، بلیک گرل نے جواب دیا. کیا راز ہے اس کا؟ کیا تم اسے جانتی ہو وہ کون ہے اور کیا اس کا تعلق کرانس سے؟ عمران نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتے ہوئے کہا. نہیں اس کا تعلق کرانس سے نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ہیڈ کوارٹر کرانس میں ضرور موجود ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی ہیڈ کوارٹر بلیک کنگ کا اصل ہیڈ کوارٹر ہے اور وہ وہیں سے پوری دنیا کے ایجنٹوں کو تصاویر اور دوسرے ذرائع سے کنٹرول کرتا ہے، بلیک گرل نے کہا. تمہیں اس کے ہیڈ کوارٹر کا کیسے پتا چلا؟ اور تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ جس ہیڈ کوارٹر کا تمہارے پاس راز ہے وہ بلیک کنگ کا ہی ہیڈ کوارٹر ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ ایک طویل کہانی ہے جو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، اس رنگ کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں. اس رنگ کے لیے کرانسی ایجنسیاں ہی نہیں بلکہ بلیک کنگ کے بلیک کنگ بھی میرے پیچھے ہے، اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ بلیک کنگ دنیا کا انتہائی پرسراج انسان ہے جو میرے تصاویر سے کسی بھی آدمی کو اپنا ایجنٹ بنا سکتا ہے. وہ مجھ سے گولڈنگ حاصل کرنے اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھ سے یہاں آتے ہوئے ایک حماقت ہو گئی تھی، میں آنے سے پہلے اپنے ہی کلب سے تمہیں کال کر دی تھی. گو کے کلب میں موجود فون سیٹلائٹ سے منسلک ہے، یقیناً بلیک کنگ کے پاس ایسا سسٹم موجود ہوگا جس سے وہ اس بات کا پتہ چلا سکتا ہے کہ سیٹلائٹ فون سے کہاں اور کسے کال کی گئی تھی. اب تک شاید اس نے یہاں موجود کرمنل افراد کو اپنی ٹرانس میں لے لیا ہو اور انہیں میری ہلاکت کے احکامات بھی دے دیے ہوں. میں یہاں تک تو پہنچ گئی ہوں، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا یہ میں خود بھی نہیں جانتی. میرا کام تھا یہ گولڈ رنگ تم تک پہنچانا اور بس، بلیک گرل نے کہا. کیا تم مجھ سے ملنے میرے فلیٹ بھی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا. اسے سلمان کی بتائی ہوئی بات کا خیال آیا تھا کہ کوئی انجان لڑکی سلمان سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی. نہیں کیوں؟ بلیک گرل نے چونک کر کہا. کچھ نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہ گولڈ رنگ خاص طور پر مجھے ہی کیوں دینا چاہتی تھی؟ عمران نے بات بدلتے ہوئے اس سے پوچھا. اس کی ایک خاص وجہ ہے. کون سی وجہ؟ یہ بھی بعد میں بتاؤں گی، بلیک گرل نے اسی طرح مسکرا کر کہا. ہر بات بعد میں بتانے کا کہہ رہی ہو، یہ بات آخر آئے گی کبھی، عمران نے جھلا کر کہا. بہت جلد، بس تم جلدی سے جلد گولڈ رنگ میں موجود ڈیٹا دیکھ لو، اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی کہ میں نے یہ ریکارڈنگ کیسے حاصل کی ہے اور میں اسے تم تک کیوں لانا چاہتی تھی، بلیک گرل نے کہا. کہاں ہے وہ گولڈ رنگ؟ عمران نے پوچھا. میرے پاس ہے، بلیک گرل نے کہا. مجھے تو، عمران نے کہا. بلیک گرل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے ایک سنہری انگوٹھی اتار کر عمران کی طرف بڑھا دی. عمران نے اس سے انگوٹھی لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا. انگوٹھی پر سفید رنگ کا چھوٹا سا نگینہ جڑا ہوا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے. ان سوراخوں کو دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ نگینے میں طاقتور مائک اور مائکرو کیمرہ چھپا ہوا ہے. گولڈ رنگ کے ساتھ ساتھ تمہیں بلیک گرل کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا عمران. یہ میرے پاس اسی لیے آئی تھی تاکہ میں اس کی حفاظت کا انتظام کر سکوں. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے کرانسی ایجنسیاں ہی نہیں بلیک کنگ کے ایجنٹ بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے واقعی اس کی جان کو بے حد خطرہ ہے. اب تمہیں طے کرنا ہے کہ تم اسے کہاں لے جا کر رکھتے ہو تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے اور کرانسی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ بلیک کنگ کی موت کے ہرکارے بھی اس تک نہ پہنچ سکیں، سر سلطان نے کہا. میں اسے کہاں لے جاؤں گا؟ اس کی وجہ سے کرانسی ایجنسی اور بلیک کنگ کی موت کے ہرکارے میرے پیچھے بھی لگ گئے ہیں اور انہوں نے مجھ پر حملے کرنے بھی شروع کر دیے ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، عمران نے کہا. یہ میں نہیں جانتا. بلیک گرل ہمارے ملک میں مہمان بن کر آئی ہے اور مہمانوں کی جان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. یہ فرض میں تم پر چھوڑتا ہوں. اب اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تمہیں ہی کرنا ہے، سر سلطان نے سخت لہجے میں کہا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا جاؤں تاکہ اس کے بارے میں کرانسی ایجنسیاں یا بلیک کنگ کے موت کے ہرکاروں کو علم ہو، وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے اس بلڈنگ کو ہی اڑا دے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ناحق مارا جاؤں اور وہ بھی کمارا؟ عمران نے کہا. اگر تمہیں میری حفاظت کرنے میں مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں. میرا کام تم تک یہ گولڈ رنگ پہنچانا تھا اور میں کام کر چکی ہوں، بلیک گرل نے ان دونوں کی گواہیں سن کر ناخوشگوار لہجے میں کہا. کیسے کرو گے تم اپنی حفاظت کا انتظام؟ جیسے بھی کروں تمہیں اس سے کیا، میں یہاں باقاعدہ پلاننگ کر کے آئی ہوں اور میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ بلیک گرل نے غصیلے لہجے میں کہا. اکیلی نہیں ہوں مطلب تمہارے ساتھ سے تمہارے ساتھ ہی آئے ہیں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا. میرے یہاں بہت سے آدمی موجود ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، بلیک گرل نے منہ بنا کر کہا. بہت سے آدمیوں کا لفظ استعمال مت کرو، اس سے کوئی الٹ مطلب نکال سکتا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا. الٹ مطلب کیا الٹ مطلب نکلتا ہے اس بات سے؟ بولو، بلیک گرل نے اس سے گھور کر کہا. سر سلطان آپ بتائیں اسے آدمی اور آدمیوں میں کیا فرق ہے؟ عمران نے سر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. مجھے اس معاملے مت کسیٹو نانسنس، سر سلطان نے منہ بنا کر کہا. مجھے تم بتاؤ کیا فرق ہے آدمی اور آدمیوں میں؟
جواب دو، بتاؤ مجھے، بلیک گرل نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا. مشرقی عورتیں ایک وقت میں ایک آدمی رکھتی ہیں، اور یہاں آدمی سے مراد شوہر کی ہوتی ہے. ایک آدمی مطلب ایک شوہر، اور تم آدمیوں کا کہہ رہی ہو، اور وہ بھی بہت سے. اب تم خود ہی سمجھاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. عمران نے مسکرا کر کہا تو بلیک گرل گھرا کر رہ گئی. نام سن تو تم مجھے بہت سے آدمی مطلب شوہر رکھنے کا کہہ رہے تھے، بلیک گرل نے گھرا کر کہا. میں نہیں، یہ تم نے کہا ہے ڈیئر، عمران نے مسکرا کر کہا. میں اپنے ساتھیوں کا کہہ رہی تھی، شوہروں کا نہیں، سمجھے تم نانسنس، بلیک گرل نے سر جھٹک کر کہا. پہلے نہیں اب سمجھا ہوں، عمران نے شردار کی لہجے میں کہا. عمران اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جلد جلد گولڈ رنگ چیک کرو، اور دیکھو میں اس میں بلیک کنگ کے بارے میں کیا ریکارڈنگ ہے. اسے جو کچھ بھی پتا چلے اس کے بارے میں مجھے بھی ضرور بتانا، میں بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں کہ بلیک کنگ کون ہے. سرسلطان نے کہا. آپ مجھے گولڈ رنگ ساتھ لے جانے کا کہہ رہے ہیں یا بلیک گرل کو لے جانے کا؟ عمران نے اسی انداز میں کہا. دونوں کا کہہ رہا ہوں نانسنس، لیکن میں بلیک گرل کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ کیوں کیوں نہیں لے جا سکتے تم اسے ساتھ؟ بولو، اسے میرے ساتھ اگر ڈیڈی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ آپ ڈیڈی کو جانتے ہیں نا، انہوں نے مجھے اگر کسی بھی نامحرم لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اور ڈیڈی تو ایک طرف، اماں بھی کیا کریں گی؟ اور اگر جولیا نے مجھے بلیک گرل کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ اپنی دونوں سینڈلیں اتار کر اس وقت تک میرے سر پر مارتی رہے گی جب تک میرا سر گنجا نہ ہو جائے. عمران نے کراہ کر کہا. شٹ اپ، فضول باتیں مت کرو، مجھے ابھی چند لمحوں بعد پرائم منسٹر ہاؤس ایک میٹنگ میں جانا ہے، ورنہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا. تو میٹنگ سے واپس آ کر آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں؟ اتنی دیر تو یہ یہاں آپ کا ویٹ کر ہی لے گی. کیوں بلیک گرل، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ سوری، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، میں نے کہا ہے نا کہ میں اپنی حفاظت کا خود بندوبست کر سکتی ہوں. تم بس جلد سے جلد مائکرو فلم چیک کرو، اور سوچے کہ بلیک کنگ کے خلاف تم کیا کر سکتے ہو، بلیک گرل نے کہا. اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. اگر مجھے تم سے رابطے کی ضرورت ہوئی تو میں تمہیں کہاں تلاش کروں گا؟ جہاں جا رہی ہو وہاں کا آتا پتا ہی دے دو، نہیں تو کوئی فون نمبر ہی صحیح. عمران نے کہا. اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرنے کے بعد میں تم سے خود ہی رابطہ کر لوں گی، گڈ بائے، بلیک گرل نے کہا. اور اس سے پہلے کہ سرسلطان اسے روکتے، وہ تیز تیز چلتے ہوئے سرسلطان کے آفس سے نکل گئی. یہ کیا حماقت ہے؟ سرسلطان نے عمران کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. کہاں ہے، کدھر ہے؟ عمران نے حماقت زدہ انداز میں اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا. عمران، تمہیں اسے اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے تھا. اب وہ دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی کہ میں اسے گود میں اٹھا کر باہر تک چھوڑنے چلا جاتا، عمران نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا. تمہارا اطمینان دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اسے جانے کا موقع دیا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ بلیک گرل ہے جناب، سر سلطان صاحب، بلیک کنگ اور کرانسی ایجنسی کو ڈائج دے کر وہ جب یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو اپنی حفاظت کا بھی انتظام کر سکتی ہے. میں اسے بخوبی جانتا ہوں، آپ کے کہنے پر میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے بھی لیتا تو وہ کبھی بھی میری بات نہ مانتی. اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، اور یہ غلط نہیں کہ وہ اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے. وہ شکریہ کہہ کر میری آفر ٹھکرا دیتی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا شکریہ قبول کرنا پڑ جاتا. کچھ سمجھے یا اور سمجھاؤں؟ عمران نے کہا. تو سر سلطان ایک طویل سانس لے کر رہ گئے. بہرحال یہ بات میرے لیے بھی حیران کن ہے کہ بلیک گرل دنیا کے سب سے بڑے مجرم بلیک کنگ کے بارے میں جانتی ہے. وہ اس کا راز ہمیں دینے کے لیے یہاں آئی ہے، اور بغیر کسی مطلب کے وہ بلیک کنگ کا راز ہمیں دے کر یہاں سے چلی بھی گئی ہے. یہ نہ کہے کہ وہ یہاں بغیر کسی مطلب کے آئی تھی. آپ نہیں جانتے، بلیک گرل جتنی زمین کے باہر ہے اتنی ہی زمین کے اندر بھی ہے. کیا مطلب؟ بلیک گرل آپ کو جتنی سیدھی دکھائی دیتی ہے اتنی سیدھی وہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے اس نے گولڈ رنگ مجھے دی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ بلیک گرل جو کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے. اس کے سچ کے پیچھے کوئی راز ہے، اور راز کیا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکا ہوں. عمران نے کہا. تمہارا کہنے کا مطلب ہے بلیک گرل نے جان بوجھ کر اور کسی خاص مقصد کے لیے یہ رنگ تمہیں دیا ہے؟ ہاں. اوہ، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا، اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اس نے بغیر تفصیل بتائی یہ رنگ مجھے دیا ہے. آپ اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ گولڈ رنگ میں بلیک کنگ کا راز ہے، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے. اس گولڈ رنگ میں کچھ نہ کچھ ہے، مگر اس کا تعلق بلیک کنگ کی ذات سے نہیں، اور نہ ہی اس رنگ میں بلیک کنگ کے خلاف کوئی مواد ہے. عمران نے کہا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ گولڈ رنگ میں بلیک کنگ کے خلاف کوئی مواد نہیں ہے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. بلیک گرل کچھ کہہ رہی تھی، اس کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھی. وہ خود کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ مجھے کسی بہت بڑے چکر میں پھنسانے آئی ہو، اور اس رنگ کے میرے ہاتھ میں آتے ہی اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو. عمران نے کہا. اوہ اوہ، کیا اس رنگ میں کوئی خطرناک مواد ہے؟ سر سلطان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں اس رنگ میں ایسا مواد نہیں ہے جو میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکے، لیکن اس میں جو کچھ بھی ہو خطرناک ضرور ہے، عمران نے کہا۔ تمہارے خیال میں تمہیں اس گولڈ رنگ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے حیرت سے کہا، ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن مجھے اس رنگ کو چیک کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں آپ کو اس خطرے کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو مجھے اپنے سر پر منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اوہ تو جاؤ، جلدی جاؤ اور اس رنگ کو چیک کرو، تمہاری باتیں سن کر تو مجھے بھی ہول آنا شروع ہو گئے ہیں، نہ جانے کیا ہے اس رنگ میں جس نے تم جیسے انسان کو بھی پریشان کر دیا ہے، سر سلطان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھبرانے کی بات نہیں، اگر بلیک گرل خود کو چالاک اور ذہین سمجھتی ہے تو میں بھی اس سے کم نہیں ہوں، میں اتنی جلدی اور آسانی سے اس کا شکار نہیں بنوں گا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر سر سلطان بھی اٹھ کھڑے ہوئے، عمران کے چہرے پر حقیقت سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے بلیک گرل کا دیا ہوا گولڈ رنگ اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا، پھر وہ سر سلطان کو اللہ حافظ کہتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم چلتا ہوا ان کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ سفید کار تنویر کی کار کی ڈکی کی طرف سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے تنویر کی کار سڑک پر کسی لٹو کی طرح گھوم گئی تھی اور سڑک سے ہٹ گئی تھی۔ زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے تنویر اور جولیا کے منہ سے بے اختیاری چیخیں نکل گئی تھی۔ سفید کار تنویر کی کار کو ٹکر مارتی اس کے سائڈ سے ہوتی ہوئی تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ تنویر نے جو سفید کار کو اس طرح وہاں سے نکلتے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے جبڑے کھینچے ہوئے فوراً کار آگے گھمائی اور تیزی سے کار لے کر سفید کار کی طرف بڑھا۔ سفید کار کھلی سڑک پر انتہائی تیزی سے دوڑ رہی تھی، تنویر نے کار کی رفتار بڑھانی شروع کر دی، لیکن اس کی کار ابھی تھوڑی ہی دور گئی ہوئی کہ اچانک کار کو زور زور سے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کار کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ جولیا نے غصیرے لہجے میں کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تنویر نے جولیا کی بات کا جواب دینے کی بجائے حیض بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہے؟ میٹر کار کا پیٹرول ٹینک خالی شو کر رہا ہے، تنویر نے کہا تو جولیا نے چونک کر میٹر کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرت ابھر آئی کہ واقعی میٹر کی سوئی زیرو کو چھوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جولیا نے فوراً کھڑکی سے سر نکال کر کار کے اگلے حصے کی طرف دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ سفید کار کی ٹکر سے کار کا پیٹرول ٹینک لیک ہو گیا ہے، پیٹرول سڑک پر گر رہا ہے، جولیا نے کہا تو تنویر نے غصے سے ہونٹ پھینچ لیے۔ کار کا پیٹرول ٹینک زوردار ٹکر کی وجہ سے واقعی بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹینک کا سارا پیٹرول سڑک پر گر گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ پیٹرول ٹینک کو آگ نہیں لگی تھی، ورنہ ٹینک کو اچانک لگنے والی ٹکر سے ٹینک میں دھماکہ ہو جاتا اور کار کے ساتھ ان دونوں کے بھی پرخچے اڑ سکتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ٹینک کو ہٹ کیا تھا تاکہ ہم اس کے پیچھے نہ آ سکے، تنویر نے غرراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ بلیک گرل ہی کا ساتھی تھا، ظاہر ہے جیسے چلاک اور عیار بلیک گرل اس کے ساتھی بھی اتنی چلاک اور عیار ہوں گے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے سفید کار کے نزدیک رہنا چاہیے تھا، ہماری احتیاط پسندی کی وجہ سے بلیک گرل ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اگر میں سفید کار کے نزدیک ہوتا تو راستے میں کہیں ڈراپ نہ ہوتے، تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ بلیک گرل بہت چلاک اور سے تنویر، اسے آفری پرکالا ایسے ہی نہیں کہا جاتا، مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چیک کر لے گی کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، جورجا نے کہا۔ اگر آپ کو یقین تھا تو پھر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتی تاکہ میں اس کی موجودگی میں ہی اس کی کار کو گھیر لیتا اور اسے گردن سے پکڑ کر کار سے باہر نکالا تھا، تنویر نے کہا۔ وہ تب بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، مجھے تو اب اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ بلیک گرل جس طرح سے ہمیں ڈال دے کر نکلی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی یہاں کسی خاص اور بہت بڑے مقصد کے لیے آئی ہے، جولیا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ آپ کے خیال میں اس کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن چیف نے جس طرح مجھے بلیک گرل کی آمد کی اطلاع اور اس کی نگرانی کا حکم دیا تھا اس سے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بلیک گرل کے حوالے سے معاملہ انتہائی اہم ہے اور بلیک گرل کا پاک ایشیا آنا بلا جواز نہیں ہو سکتا، لیکن اب ہم کیا کریں، بلیک گرل تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تنویر نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کا بھی ایک ہی جگہ ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ کس جگہ؟ عمران کا فلیٹ، جولیا نے کہا۔ عمران کا فلیٹ کیا مطلب؟ کیا بلیک گرل عمران سے ملنے آئی ہے؟ تنویر نے چونک کر کہا۔ بلیک گرل پاک ایشیا میں آئے اور عمران سے نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں اسے بخوبی جانتی ہوں، وہ عمران کی دیوانی ہے اور ہر وقت عمران سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہے، جولیا نے کہا۔ تو تنویر حیرت سے جولیا کی شکل دیکھنے لگا۔ آپ جانتی ہیں کہ بلیک گرل عمران کی دیوانی ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں اس کے رنگ ڈھنگ سے اچھی طرح واقف ہوں، اس کے دل میں عمران کے لیے کیا ہے مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، جولیا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ تو کیا عمران بھی اس کا دیوانہ ہے؟ تنویر نے آنکھ چمکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران اس میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ اس سے دور رہنے کی ہی کوشش کرتا ہے، جولیا نے جواب دیا تو تنویر کی آنکھوں کی چمک فوراً معدوم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران جان بوجھ کر آپ کے اور اس کے سامنے اس میں دلچسپی نہ دیتا ہو اور آپ کی غیر موجودگی میں وہ بھی اس کا دیوانہ ہو. تنویر نے امید بھر لہجے میں کہا. نہیں, مجھے عمران کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے. بلیک گرل سے زیادہ میں عمران کو جانتی ہوں. بلیک گرل مغربی تہذیب کی عورت ہے اور عمران مغربی تہذیب انتہائی ناپسند کرتا ہے, جولیا نے کہا. تو تنویر خاموش ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ اب اس نے جولیا سے عمران کے بارے میں جو بھی بات کی تو اسے جولیا سے عمران کی تعریف ہی سننے کو ملے گی. تو پھر ہمیں جلد عمران کے فلیٹ کی طرف جانا چاہیے تاکہ بلیک گرل وہاں آئے تو ہم اس پر نظر رکھ سکیں, تنویر نے بات بدلتے ہوئے کہا. ہاں, تم کوئی ٹیکسی روکو, تب تک میں سیل فون پر چیف کو صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں, جولیا نے کہا. تو تنویر نے ایک طویل سانس لیا اور ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا, جبکہ جولیا ہینڈ بیگ سے سیل فون نکال کر چیف کو کال کرنے میں مصروف ہو گئی. مادام سموریا نے گولٹی ڈالٹن کی مشین پسٹل پر چلائی تھی. اسے گولی چلاتے دیکھ کر ڈالٹن نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی, جس کے نتیجے میں مادام سموریا کی گن سے نکلنے والی گولی ڈالٹن کے مشین پسٹل والے ہاتھ کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی اور ڈالٹن کے ہاتھ سے بے اختیار چیخ نکل گئی. تم کیا سمجھتے ہو, کیا میں تمہارے بلیک مامہ سے بے ہوش ہو سکتی ہوں؟ مادام سموریا نے ڈالٹن کی جانب خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. کیا مطلب, کیا تم بلیک بموں کی گیس سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی؟ ڈالٹن نے بری طرح سے چونکتے ہلکاتے ہوئے لہجے میں کہا. میں بے ہوش ہوئی تھی, لیکن میری بے ہوشی کچھ دیر کے لیے تھی. میں مسلسل بھاگ دوڑ کرنے اور سانس پھولنے سے روکنے کے لیے ویامک ٹیبلٹس کا استعمال کرتی ہوں. ان ٹیبلٹس کے مستقل استعمال سے نہ میرا سانس پھولتا ہے نہ مجھ پر تکان داری ہوتی ہے. انہی ٹیبلٹ کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی کی گیس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. میں گیس سے بے ہوش ضرور ہو جاتی ہوں, لیکن ٹیبلٹ کی وجہ سے میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے, جو میرے سوئے ہوئے دماغ کو فوراً جگا دیتا ہے اور مجھے وقت سے بہت پہلے ہوش آ جاتا ہے, اور میرے دماغ میں موجود گیس کا اثر بھی فوراً ہی ظاہر ہو جاتا ہے, مادام سموریا نے کہا. تو ڈالٹن ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہوش میں آ گئی ہو. مادام سموریا, میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ تم اس عورت کو بلیک گرل سمجھ کر یہاں کیوں لے آئی ہو. یہ بلیک گرل نہیں ہے, ڈالٹن نے کہا. تو مادام سموریا چونک کر بندھی ہوئی کراسٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بلیک گرل نہیں ہے؟ مادام سموریا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. ایک زمانے میں میں نے بلیک گرل کی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی میں اس کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے اسے بہت نزدیک سے دیکھا ہے. بلیک گرل جس بھی میک اپ میں ہو, مجھے اس کا میک اپ چیک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بلیک گرل کی دو مخصوص نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون بلیک گرل ہے اور کون نہیں, ڈالٹن نے کہا. اوہ, کون سی نشانیاں ہیں وہ؟ مادام سموریا نے چونکتے ہوئے کہا, اور ڈالٹن نے اسے بلیک گرل کے کان کی لو اور چھوٹی انگلی کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیا. اوہ, اگر یہ بلیک گرل نہیں ہے تو پھر کون ہے, اور میرے آدمی سے بلیک گرل سمجھ کر کیوں اٹھا رہا ہے؟ مادام سموریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. آپ کے آدمیوں نے شاید اس کا قد کاٹ دیکھ کر اسے بلیک گرل سمجھ لیا تھا. میں بھی اسی دھوکے میں آپ کے آدمیوں کے پیچھے آیا تھا, لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میں نے خام خواہ اپنا وقت ہی ضائع کیا. یہ بلیک گرل ہے ہی نہیں, ڈالٹن نے منہ بناتے ہوئے کہا. تم بلیک گرل کے پیچھے کیوں لگے ہو اور کون ہو تم؟ لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا, جبکہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا, ڈالٹن نے مسکراتے ہوئے کہا. تم نے میک اپ کر رکھا ہے, مگر نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے. مادام سوریا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آپ شاید بھول رہی ہیں, ہم کراس کی سیکرٹری سروس میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں. آپ نے سگریٹ سروس چھوڑ کر جب اپنی ایجنسی بنائی تھی تو میں نے بھی کچھ عرصے بعد سگریٹ سروس چھوڑ دی تھی, اور پھر میں دوسری ایجنسی میں شامل ہو گیا تھا, ڈالٹن نے کہا. تو مادام سموریا چند لمحے سے دیکھتی رہی, پھر وہ یخلق پوچھل پڑی. ڈالٹن گرے, تم ڈالٹن گرے ہی ہو نا؟ مادام سموریا نے کہا. ہاں, میں ڈالٹن گرے ہوں, اور میرا تعلق فیڈلے گینگ سے ہے. او, تو فیڈلے بھی بلیک گرل کے پیچھے لگا ہوا ہے, مگر کیوں؟ مادام سموریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مجھے فیڈلے نے بلیک گرل کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا. بلیک گرل کے ساتھ ساتھ مجھے علی عمران کو بھی ہلاک کرنے کا کہا گیا تھا, جس سے بلیک گرل ملنے آنے والی تھی. اس لیے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ علی عمران کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا, تاکہ جیسے ہی بلیک گرل وہاں آئے میں اسے ٹارگٹ کر سکوں. میں بلیک گرل کو ہلاک کرنے کے بعد عمران کو ہلاک کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ کے آدمیوں کی وجہ سے میں دھوکہ کھا گیا اور اس لڑکی کے پیچھے یہاں چلایا, ڈالٹن نے کہا. لیکن فیڈلے بلیک گرل کو کیوں ہلاک کرانا چاہتا ہے؟ وہ یہاں کرانسی فارن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, جبکہ میں بھی کران سے بلیک گرل کے پیچھے آئی ہوں. کیا کرانسی حکومت نے ہماری طرح تمہیں بھی بلیک گرل کے پیچھے بھیجا ہے؟ مادام سموریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ میں نہیں جانتا, میں تو فیڈلے کے حکم کا پابند ہوں. وہ جو حکم دیتا ہے اسے پورا کرنا میرا فرض ہے, اور میں اپنا فرض نبھانے کے لیے آیا تھا, ڈالٹن نے کہا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے کرانس کی دو ایجنسیاں کیوں کام کر رہی ہیں. ایک فیڈلک ایجنسی اور ایک میری جسے بلیک گرل کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. مادام سموریا نے کہا. اس کے لہجے میں حیرت تھی. کیا مطلب؟ کیا آپ کو بلیک گرل کی ہلاکت کا ٹاسک نہیں دیا گیا؟ ڈاکٹر نے چونک کر کہا. نہیں. بلیک گرل کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ہر حال میں اسے حاصل کرنی ہے. اس چیز کو حاصل کیے بغیر میں بلیک گرل کو ہلاک نہیں کر سکتی. مادام سموریا نے کہا. اوہ کیا چیز ہے بلیک گرل کے پاس جسے آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ڈالٹن نے کہا. سوری ہم اکٹھے کام کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب بھی دوست ہیں. میں اپنی ایجنسی کے لیے کام کرتی ہوں, تم دوسری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو, اس لیے میں تمہیں اپنا کوئی راز نہیں بتا سکتی. مادام سموریا نے کہا. تو ڈالٹن نے اسباب میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے, ہماری ایجنسیاں بھی الگ ہیں اور ہمیں دیے گئے ٹاسک بھی الگ الگ ہیں, اس لیے آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کروں گا. ڈالٹن نے کہا. کیا مطلب؟ مادام سموریا نے چونک کر کہا. آپ بلیک گرل کو زندہ پکڑنا چاہتی ہیں جبکہ میرے پاس اس کے لیے ڈیتھ آرڈرز ہیں, اور ظاہر ہے میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک میں اپنا کام پورا نہیں کر لیتا. ڈالٹن نے مسکراتے ہوئے کہا. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے بلیک گرل کو چھین کر ہلاک کر دو گے؟ مادام سموریا نے یکلخ ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا. ہو سکتا ہے کہ میں بلیک گرل کو آپ کے ہاتھ آنے ہی نہ دوں, آپ کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی میں اس کا شکار کر لوں. ڈالٹن اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا. مادام سموریا کا شکار کوئی اور کرے ایسا ممکن نہیں ہے. ڈالٹن تم اس وقت تک کا انتظار کرو جب تک میں بلیک گرل سے وہ چیز حاصل نہیں کر لیتی جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں. مجھے بلیک گرل سے وہ چیز مل گئی, پھر تم جو چاہے کر لینا, چاہے اسے گولی مار دینا یا اپنے ساتھ لے جانا, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مادام سموریا نے کہا. پہلے یہ تو پتا چل جائے کہ بلیک گرل یہاں کس روپ میں آئی ہو اور اب کہاں ہے. ہو سکتا ہے اب تک وہ عمران سے مل کر واپس بھی چلی گئی ہو. اسے اتنے بڑے شہر میں تلاش کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے بھوسے سے سوئی ڈھونڈنا. ڈاکٹر نے کہا. میں بھوسے سے سوئی ڈھونڈنے کا فن بھی جانتی ہوں, تم فکر نہ کرو, وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے تک پہنچ جاؤں گی. مادام سموریا نے اسپاٹ لہجے میں کہا. وہ کیسے؟ زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یوں ہی بتا دوں گی کہ میں بلیک گرل تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ مادام سموریا نے گھرا کر کہا. اگر آپ بلیک گرل تک پہنچ سکتی ہیں تو پھر میں بھی آپ سے کم نہیں ہوں. اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہو گیا تھا جب ہم ایک ساتھ کرانسی سیکرٹ سروس میں کام کرتے تھے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ بلیک گرل تک آپ پہلے پہنچتی ہیں یا میں. ڈالٹن نے کہا. تمہاری بات پر میں تمہیں یہیں گولی مار کر ہلاک کر سکتی ہوں. ڈالٹن تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا اور اپنی جیت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. مادام سموریا نے کہا. جی ہاں جانتا ہوں آپ کے بارے میں. مجھے گولی مارنے سے بہتر ہوگا کہ اب آپ بھی میری طرح بلیک گرل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون اس تک پہلے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے اب تم جاؤ, تم اپنے طور پر اسے تلاش کرو, میں اپنے طور پر تلاش کرتی ہوں. مادام سموریا نے کہا. اس کا کیا کرنا ہے؟ ڈالٹن نے کلاسٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, جو بدستور کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی اور بے ہوش تھی. اسے میری ساتھی لائیں, اس کا فیصلہ میں خود کروں گی کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. مادام سموریا نے کہا. اوکے تو پھر میں چلتا ہوں, میں یہ اکیلا نہیں آیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی اس رہائش گاہ میں قتل و غارت کا طوفان کھڑا کر دیں اور آپ کے ساتھی ناحق میرے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جائیں. مجھے باہر جا کر انہیں روکنا ہوگا. ڈالٹن نے کہا. تو مادام سموریا نے اسفاد میں سر ہرا دیا. ڈالٹن نے آگے بڑھ کر اپنا گرا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور جیب میں ڈال کر مادام سموریا کو ٹاٹا کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا. ڈالٹن کے جانے کے بعد مادام سموریا چندرا میں غور سے اس کراسٹی کی طرف دیکھتی رہی. پھر وہ آگے بڑھی اور کراسٹی میں ڈالٹن کی بتائی ہوئی بلیک گرل کی نشانیاں چیک کرنے لگی. لیکن کراسٹی کی نہ تو کان کی لو نوکیلی تھی اور نہ ہی اس کی چھوٹی انگلی میں کوئی فرق تھا. ڈالٹن ٹھیک کہہ رہا تھا, یہ واقعی بلیک گرل نہیں ہے. مادام سموریا نے کہا. اس نے اچانک پسٹل کراسٹی کے سر سے لگا دیا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کراسٹی کو سر میں گولی مار دینا چاہتی ہو, لیکن پھر اچانک اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے پسٹل کراسٹی کے سر سے ہٹا لیا. اس لڑکی کا تعلق اگر عمران سے ہے تو یہ میرے کام آ سکتی ہے. مجھے اس کی زبان کھلوانی چاہیے. زبان کھولے گی تب ہی پتہ چل سکے گا کہ یہ کون ہے اور اس کے عمران سے کیا تعلق ہے اور یہ عمران سے ملنے سے فلیٹ میں کیوں جا رہی تھی. مادام سموریا نے کہا. وہ چندرا میں سوچتی تھی پر وہ کراسٹی کو بے ہوش اور بندھی ہوئی حالت میں چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی. عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا بلیک دل اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں عمران. بلیک زیرو نے عمران کو سنجیدہ دیکھ کر کہا. کیوں, کیا تمہیں میری سنجیدگی اچھی نہیں لگتی؟ عمران نے کہا. میں نے کب کہا ہے کہ آپ سنجیدہ اچھے نہیں لگتے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا. اگر اچھا لگتا ہوں تو تمہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ میں سنجیدہ کیوں نظر آ رہا ہوں. اچھا لگنے کی وجہ سے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں سنجیدہ ہوں, عمران نے کہا. تو بلیک زیرو کے اختیار ہنس پڑا. سنجیدگی کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. بغیر وجہ کے سنجیدگی اچھی نہیں لگتی, بلیک زیرو نے کہا. دوسرے لفظوں میں تمہیں میں اچھا نہیں لگتا ہوں, عمران نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا. یہ تو میں نے نہیں کہا, بلیک زیرو نے کہا. جو بھی کہا ہے میری اپنی مرضی ہے، جو میں سمجھ لوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ سنجیدگی کے ساتھ، آپ کو کچھ الجھے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بلیک زیرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ایک کپ چائے پلا، پھر میں تمہیں اپنی سنجیدگی کا بھی بتا دوں گا اور رنجیدگی کا بھی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اسپاٹ میں سر ہلا دیا اور بلیک زیرو چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے دو کپ لایا تو عمران اس کی طرح گہرے خیالوں میں کھویا ہوا بیٹھا تھا۔ چائے، بلیک زیرو نے عمران کو سنجیدہ دیکھ کر چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمران چونک پڑا۔ ٹھنڈی ہے یا گرم؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تو بنا کر لایا ہوں، اتنی جلدی کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، میں سمجھا کہ تم نے چائے دو تین گھنٹے پہلے یہاں لا کر رکھی تھی اور میں چونکہ ساری دنیا میں کھویا ہوا تھا اس لیے پڑے پڑے چائے اب تک ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ بلیک زیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی کے خیالوں میں جو مجھے اپنے خیالوں میں آنے ہی نہیں دیتی، عمران نے لہک کر گنگنانے والے انداز میں کہا۔ کس کی بات کر رہے ہیں، جولیا کی یا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا کی ہی بات کر رہا ہوں، اب یہ نہ کہنا کہ تم یا کے بارے میں نہیں جانتے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں آپ کی یا کے بارے میں بھی جانتا ہوں، گو کہ پہلے اس یا کے بارے میں ہم نے آپس میں کبھی بات نہیں کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی یا کون ہو سکتی ہے۔ لگتا ہے فرق رہ کر یا تو تم چہرہ شناس بن گئے ہو یا پھر تم نے علم نجوم سیکھ لیا ہے جو تم میرے یا کے بارے میں جان گئے ہو۔ نہیں، نہ میں چہرہ شناس ہوں، نہ ہی مجھے علم نجوم میں کوئی دلچسپی ہے۔ تو پھر تمہیں میری یا کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ پاک ایشیا جو آ گئی ہے، اور آپ نے اس کی نگرانی کے لیے جولیا اور تنویر کو ایئرپورٹ جو بھیجا تھا۔ میری یا جولیا اور تنویر سے زیادہ ہوشیار نکلی ہے، وہ ان دونوں کو ڈاج دے کر آسانی سے نکل گئی تھی۔ جی ہاں، جولیا کی کال آئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ بلیک گرل انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر تم نے دل کھول کر ان کی تعریف کی ہوگی کہ سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے باوجود ایک لڑکی ان کے سامنے نکل گئی تھی۔ ہاں، ان کی تعریف میں نے دونوں کو زبردست انداز میں جھاڑ دیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں، بلیک گرل انتہائی چالاک اور کائیاں لڑکی ہو، بھلا آسانی سے کہاں ان کے قابو میں آنے والی تھی، عمران نے کہا۔ تو کیا اب تک وہ آپ سے ملنے نہیں آئی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ ملی بھی ہے اور اس نے مجھے پرپوز بھی کر دیا ہے، عمران نے مخصوص انداز میں کہا۔ پرپوز؟ میں سمجھا نہیں۔ بھلے انسان لڑکا لڑکی کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے، اور اگر لڑکا شرمیلا ہو تو پھر لڑکی کو ہی اسے پرپوز کرنا پڑتا ہے۔ اب کچھ آیا سمجھ میں یا پرپوز کا مطلب تفصیل سے تمہیں بتاؤں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے پرپوز کرنے کا مطلب معلوم ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلیک گرل نے آپ کو شادی کے لیے پرپوز کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، وہ میری دیوانی ہے، اسی لیے وہ کرانس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے لیے یہاں آ گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس نے مجھے سر سلطان کے سامنے پرپوز کرتے ہوئے منگنی کی انگوٹھی بھی دی ہے۔ اب میری مرضی ہے کہ میں پہنوں یا اپنی جیب میں رکھوں۔ سر سلطان کے سامنے؟ تو کیا بلیک گرل آپ کو سر سلطان کے آپس میں ملی تھی؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ جولیا اور تنویر کو داج دے کر سیدھی سیکٹریٹ گئی تھی، اور پھر سر سلطان نے مجھے فون کر کے وہاں بلا لیا تھا۔ بلیک گرل سے ملنا واقعی لاکھوں کا گھاٹا ہے، وہ جب بھی ملتی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے کے باوجود میں بچ نکلا ہوں، ورنہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا، عمران نے کہا۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بلیک زیرو نے پوچھا تھا۔ عمران نے خود پر دو سیاہ کاروں سے ہونے والے حملے کے بارے میں اسے تفسیر بتانی شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے سر سلطان کے سامنے بلیک گرل سے جو باتیں ہوئی تھی اسے بھی آگاہ کر دیا۔ اگر بلیک گرل کا کہنا ہے کہ گولڈ رنگ میں بلیک کنگ کے خلاف ڈیٹا موجود ہے، تو پھر آپ کو کیوں شک ہے کہ بلیک گرل نے آپ سے جھوٹ کہا تھا؟ ساری باتیں سننے کے بعد بلیک گرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بلیک گرل کی رگ رگ سے واقف ہوں بلیک زیرو، اس کی باتوں پر مجھے کوئی شک نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ مجھے انگوٹھی پکڑا رہی تھی تو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی، ایسی چمک جو کسی بھی انسان کی آنکھوں میں اس وقت نمودار ہوتی ہے جب وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے یا اسے اس کے معاملے میں بہت بڑی کامیابی ملتی ہے۔ اس چمک نے مجھے چونکا دیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلیک گرل وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس رنگ کے بارے میں تفصیل نہ بتانا، اور ہر سوال پر اس بات پر زور دینا کہ میں پہلی اس رنگ میں موجود ڈیٹا چیک کروں، ان سب باتوں نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا، اور میں جوں جوں ان باتوں پر غور کر رہا ہوں الجھتا جا رہا ہوں۔ اور تم جانتے ہو کہ جب میں کسی بات پر الجھتا ہوں تو معاملہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہری نظر آتا ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان معاملے میں آپ کی چھٹیس واقعی بے حد تیز ہے، بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس رنگ کو لیتے وقت میری چیز چھٹی ہی نہیں، ساتویں بلکہ آٹھویں حصے پھڑکنا شروع ہو گئی تھی،
اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلیک گرل سے انگوٹھی حاصل کر کے میں نے نہ صرف بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے بلکہ اس انگوٹھی کی وجہ سے مجھے شدید خسارہ بھی اٹھانا پڑے گا. عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے. کیسا خطرہ اور کیسا خسارہ؟ بلیک زیرو پریشانی کے عالم میں پوچھا. اس انگوٹھی کے ساتھ بلیک کنگ کا نام جڑا ہوا ہے اور تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو بلیک کنگ تصویر کی مدد سے عام انسان کو ہائپنوٹائز کر کے انہیں اپنے غلام بنا سکتا ہے اس انگوٹھی کے ذریعے وہ کیا نہیں کر سکتے. عمران نے کہا تو بلیک زیرو بری طرح اچھل پڑا. پارٹ 3 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. مزید واقعات جاننے کے لیے سنیے پارٹ 4.